دیکھیے ایک صاحب نے ایک دفعہ یہاں پر تقریر کی تھی, بہت اچھی بات کی انہوں نے. انہوں نے کہا سود بہت بڑی لعنت ہے, بہت بڑی برائی ہے, کوئی شک نہیں, اور اس کا کچھ مظاہرہ ہم نے کل کی جو ہے خطابات میں دیکھ بھی لیا. لیکن انہوں نے کہا اس کے اندر ایک بہت اچھائی کی بات بھی ہے. اچھائی کی بات کیا ہے کہ یہ نظام بہت سہل ہے, اس میں قرض کا لین دین سہولت سے کچھ پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اسے کیلکولیٹ کرنا مشکل نہیں. ایک دن کے لیے چاہیے اوور نائٹ لینڈنگ کرانی ہے, اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا, مہینے کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. یہ اس کا سہل ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا, اور اس طریقے سے یہ پھیل گیا کہ آج یہ پورا جو ہے ایک بہت مضبوط نظام کی صورت میں سامنے موجود ہے. باقی اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن سہل ہونا اس کا جو ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. سہل بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک مثال آتی ہے کہ وہ تالوت جو ہے اپنا لشکر لے کر نکلے, اور لشکر جو ہے وہ جب آگے چلا اور آگے جو ہے بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا, اسے مقابلہ تھا. اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی. آزمائش یہ ہے کہ یہ نہر ہے, تمہیں بہت ضرورت ہے پانی کی, لیکن اس میں سے پانی تم تھوڑا سا پی سکتے ہو, بالکل چلو بھر پانی, اس سے زیادہ نہیں اجازت. جس نے زیادہ پی لیا, خوب جو ہے فیر ہو کر پی لیا, وہ ہم میں سے نہیں. اب بظاہر احوال تو یہ تھا کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے, لہٰذا خوب پیا جاتا, لیکن اللہ نے آزمایا, اور نتیجتاً اکثر لوگ جو ہے اس آزمائش میں فیل ہوئے, لیکن جو بچے وہ پختہ ایمان والے تھے, اور انہوں نے پھر جہاد و قتال کیا. یہی معاملہ سوچ کر دیا کہ اس کا آسان ہونا یہ ایک بہت بڑا گویا ہمارے لیے مشکل کا سبب بن گیا, اور اس کو گویا ترک کرنا. اس لیے کہ جو بھی آپ متبادل پیش کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ آتا ہے جس میں کوئی مشکل نظر آتی ہے, لیکن اب یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ چاہے آسان ہے, کہ اگر طے ہو گیا کہ یہ منع ہے اور یہ واضح ہو گیا تو اس کے بعد اس چیز کی طرف جو ہے انسان توجہ نہ کرے, پھر مشکل راستے کی طرف جانا پڑے تو بھی کرے. اس لیے کہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جو ہے ابتلاء ہے, آزمائش اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم آزمائش میں پورے اتر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رحمتیں نازل کرے گا, دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی. اقامت حد من حدود اللہ خیر من مت 40 لیلہ, یہ بھی ہوگا اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد قائم ہو جانا, یہ 40 رات کی جو ہے وہ بارشوں کی نعمت جو اس دور میں اور اس علاقے کے لیے کتنی بڑی نعمت تھی اس سے بہتر ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے باتیں, لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم آزماتے ہیں تو آزمائش بھی آتی ہے. تو یہ ایک سود کے ذمن میں معاملہ ہے کہ یہ آسان ہے لیکن یہ بہت مہلک ہے, اس کے مہلک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں سودی نظام ایک بینک میں رائج ہوتا ہے, اس میں عام طور پر دو قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے قرض کا لین دین ہو رہا ہے, کسی کو قرض درکار ہے وہ قرض لے رہا ہے, اپنا کام پورا کر رہا ہے, قرض لوٹاتا ہے, سود واپس کرتا ہے, جو بیسک بینکنگ کا فنکشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہ سود جو ہے وہ اس کے اس کمرشل گویا ایک موٹیو کو بھی پورا کر رہا ہے, کہ اس سے نہ صرف یہ کہ قرض کا لین دین پورا ہو رہا ہے بلکہ اس بینک کے لیے اس ادارے کے لیے ایک منافع اور ایک جو ہے گویا آمدنی کا ذریعہ بھی. یہ دونوں کام بیک وقت اس ایک سود کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, تو اگر اس سود کے پرسپیکٹو میں آپ سوچ رہے ہیں اور لون کے لین دین کے پرسپیکٹو میں سوچ رہے ہیں, تو میں یہ کہنے میں جو ہے کوئی ہار محسوس نہیں کر رہا کہ اس قسم کی پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن جو ہے جس میں صرف پیسہ لینا اور پیسہ دینا اور اس کے اوپر جو ہے ایک سود کا ذریعے سے جو ریٹرن کمانا, اس قسم کا کوئی امکان اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے اس قرض کو کسی کی ضرورت پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے, اسے کسی اکنامک ایکٹیویٹی کی بنیاد, یا یوں کہیے کہ اسے کسی کمرشل موٹیو کی بنیاد نہیں بنایا. لہذا پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ صرف پیسہ لیا اور پیسہ دیا اور کاروبار کے ساتھ کسی اور انداز میں شراکت نہیں کی, اس کے رسک میں شیئرنگ نہیں کی, یہ پاسبل نہیں. اب اگر بینکنگ اس کو کہتے ہیں اور کوئی دوسری چیز بینکنگ نہیں ہے, تو پھر یہ بات درست ہے کہ پھر اسلام میں بینکنگ کی گنجائش نہیں. اور اگر بینکنگ جو ہے اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو کہہ دیں تو آپ اسے اسلامی بینکنگ کہیں جو صحیح چیزیں ہوں, یا اسے کوئی اور جو ہے نام دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو بینکنگ ہے جس کو ہم جانتے ہیں بینکنگ, کہ قرض کا دینا اور لینا، یہ اس لیے کہ اگر قرض کا لینا اور دینا بغیر سود کے ہو جائے تو کسی کی جزوی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک بینک کا جو ادارہ ہے اس کے لیول پر اس کا کوئی ارننگ کا اس سے ذریعہ نہیں ہے، اس کے لیے پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں جس سے کہ وہ ایک ادارہ جو ہے کچھ کما سک رہا ہو، اس کے جو ہے وہ اس کے خرچے پورے ہو رہے ہوں اور اس کے جو ہے ڈپازیٹر انہیں بھی کچھ ریٹرن دیا جا رہا ہو، یہ ایکٹیویٹی ایک اور گویا انداز میں بھی کرنی پڑے گی، وہ صرف اور صرف قرض کے لین دین سے ممکن نہیں ہے کہ اس میں جنریشن ہو سکے، کوئی انکم جنریٹ ہو. لہٰذا میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں اسلامی بینکنگ اگر بینکنگ کا وہی تصور ذہن میں ہے تو اس کی کوئی شکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ ایک ادارہ ایسا مالیاتی ادارہ ہے جس میں لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں، وہ لوگوں کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈس کو بھی پورا کرتا ہے، قرض دیتا ہے بغیر سود کے، تو اس کی ایک شکل ممکن ہے جس کی آج ایک وضاحت ہوگی انشاءاللہ، تفصیلی جو ہے پریزنٹیشن ہوگی، اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، کیسے وہ ورک کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ کہ اگر وہ بینک جو ہے ایک ادارہ ہے اور لوگ اس میں ڈپازٹ جمع کراتے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے لوگوں کے فنڈ کا مینیجر بنتا ہے اور وہ ان کو لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے کچھ بچت بھی ہوتی ہے، وہ اس میں سے کچھ منافع بھی ملتا ہے، اور بینک جو ہے جو وہ ادارہ ہے وہ آگے اس پیسے کو لگا کر جائز کاروبار میں لگا کر کچھ کماتا ہے، اپنے لیے بھی کماتا ہے لوگوں کو بھی دیتا ہے، تو یہ اس کی گویا دوسرا آسپیکٹ ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک بینک جیسے ادارے کے لیے کیا کیا آپشن ہے. تو میں یہ اس کو اگر یوں کہوں کہ ایک تو بینک کے وہ متبادلات ہیں جو غیر کمرشل ہیں جس سے اسے نفع یا کوئی منافع نہیں ہو سکتا، اور کچھ وہ متبادلات ہیں جو کمرشل ہیں جس سے اسے کوئی منافع بھی حاصل ہوگا، جو کہ وہ اپنے لیے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ڈپازیٹر جو اس کے ساتھ شراکتی بنیادوں پر کھاتے کھلواتے ہیں ان کو جو ہے وہ ادائیگیاں کر سکے. اب دیکھیے جو ہمارے پاس سب سے پہلی رپورٹ اس ضمن میں آئی تھی وہ رپورٹ تھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، یا اسے اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل شروع میں کہتے تھے، بعد میں اس کا نام تھوڑا سا تبدیل کیا گیا. اس نے جو رپورٹ مرتب کی تھی اس میں 12 متبادل جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا. وہ 12 متبادل کون سے تھے؟ وہ متبادل اس بنیاد پر دیے گئے تھے کہ بینک ان موڈز کے ذریعے سے اگر اپنی بزنس کرتا ہے تو وہ خود بھی کما سکتا ہے، اپنے ڈپازیٹرز کو بھی دے سکتا ہے اور لوگوں کی فائنانسنگ کی نیڈ بھی پوری ہو سکتی. پہلا متبادل جو بیان کیا گیا اس میں اس رپورٹ میں وہ ہے مضاربہ. یہ کیا ہے اس کی میں وضاحت ابھی آگے کروں گا. دوسرا تھا مشارکہ. تیسرا متبادل جو اس رپورٹ میں دیا گیا تھا سن 1980 والی رپورٹ میں وہ تھا اجارہ. چوتھا اجارہ و اقتناء. پانچواں ایکویٹی اینڈ پارٹیسپیشن. چھٹا رینٹ شیئرنگ. ساتواں اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بے مرابہ کی صورت میں مارک اپ فائنانسنگ. آٹھواں جائیداد کی خرید کے لیے بائی بیک کے معاہدات. نمبر 9 پر ہے، نویں نمبر پر ہے پارٹیسپیٹری ٹرم سرٹیفکیٹ. دسواں نمبر ہے ٹریڈ بلز، ان کی ایکسچینج اور ڈسکاؤنٹنگ وغیرہ کے معاملات. 11 نمبر پر تھا سروس چارجز کی بنیاد پر غیر سودی قرضے. اور 12واں متبادل بیان ہوا تھا قرض حسنہ. یہ 12 متبادل دیے گئے تھے. یہ لسٹ پڑھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبادل دیے گئے ان میں بھی کچھ متبادل وہ تھے جو اس وقت بھی متنازع تھے اور بعد میں بھی وہ متنازع ہی رہے، بلکہ اس کے بارے میں بعد میں حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ درست نہیں، لیکن وہ ابتدائی غلطی تھی کہ جو اس رپورٹ میں بطور متبادل پیش کیے گئے. اور ان میں سے مثال کے طور پر بائی بیک کا ایک ارینجمنٹ ہے، یہ اس وقت باقاعدہ ایک متبادل کے طور پر دیا گیا. بائی بیک کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز جو ہے مجھے فائنانسنگ درکار ہے اور میں کوئی چیز اپنی جو ہے وہ ابھی بیچ دیتا ہوں نقد کی بنیاد پر اور پھر واپس ادھار کی بنیاد پر خرید لیتا ہوں، اس سے مجھے فائنانسنگ بھی مل جاتی ہے اور درمیان میں ایک چیز کا جو ہے گویا بائی بیک بھی ہو جاتا اور وہ بے کی شکل کی ایک آ جاتی بات بن جاتی، اور بے چونکہ جائز ہے لہٰذا اسے جائز سمجھا گیا. حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کو کہ بیعینہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منع قرار دیا گیا، تو اس وقت بھی اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر سودی قرضہ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا تو وہ بائی بیک کے ذریعے سے ایک معاملہ کر لیتا تھا. لہٰذا اس قسم کے متبادل بھی تھے. اور پھر یہ ہے کہ جو مارک اپ فائنانسنگ تھی اس کی بھی جو شکلیں بعد میں اس کی بھی وضاحت کروں گا ہوئی, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شروع سے اشکال تھا کہ یہ غلط ہے, اور اس کے ذریعے سے سودی نظام ہی کے کوئی فروغ کا ذریعہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. لہذا سن 1984 کی ریوائز رپورٹ میں پھر اس کا ذکر خاص طور پر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے دیا کیا کہ ہم نے یہ تجاویز نہیں دی تھی, ہم نے اس کو فلاں فلاں معاملے کو بہت اسپیئرنگلی یوز کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے معاملے کو اسی کو ہی اختیار کر لیا اور اصل چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب یہ جتنے بھی متبادل ہیں یہ نام تو بہت سارے ہیں, اگر آپ انہیں اکٹھا کریں تو یہ تین قسم کی فائنانسنگ بنتی ہیں. پہلی فائنانسنگ وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نفع اور نقصان کی بنیاد پر فائنانسنگ, مشارکت اور مضاربت کی بنیاد پر فائنانسنگ. یعنی ایک بینک جو ہے کہ ایک بینک کسی شخص کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ اسے فائنانسنگ دے رہا ہے, لیکن اس بنیاد پر کہ آپ کاروبار میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور ہم جو ہے سلیپنگ پارٹنر ہیں, ایک حد تک کاروبار آپ کریں گے, آپ جو ہے اس میں سے منافع میں ہمیں حصہ دیں. یہ ایک امکان موجود ہے اس لیے کہ شریعت نے مضاربت کو جائز قرار دیا ہے, مشارکت کو بھی. اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے مضاربت اور مشارکت میں, یہ دونوں ہی اصل میں پارٹیسپیشن کی اور جو اس طرح کی شراکت کے جو ہیں وہ دو شکلیں ہیں. مضاربت اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ اگر تو جو بھی اس معاہدے کے پارٹنر ہیں, حصے داران ہیں, وہ سب کے سب اگر کچھ جو ہے وہ کیپیٹل کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ شریک ہو تو وہ مشارکہ کی ایک شکل ہے, اور اگر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ کیپیٹل کے بغیر ہو, صرف اپنی جو ہے سروسز دیتا ہو اور دوسرا جو ہے وہ کیپیٹل پرووائڈ کر رہا ہو دو یا دو سے زیادہ, تو یہ ایک مضاربہ کی شکل ہے. اور اس کا اصول کیا ہے کہ جب بھی اس طرح سے آپ پارٹیسپیٹری بنیاد پر کوئی کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کے لیے مدت معاہدہ طے ہونی چاہیے, کتنی مدت کے لیے کیا جا رہا ہے, اس میں جو نفع اور نقصان کا تناسب ہے وہ طے ہونا چاہیے کہ کیا 50-50 کے حساب سے جو ہے 50% 50% کے حساب سے منافع تقسیم ہوگا یا کوئی اور جو ہے وہ شکل ہو سکتی ہے. کسی اور شکل کو بھی منع نہیں کیا گیا, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو اپنی شیئرنگ ریشو ہے اسے ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے, وہ ایک خاص حالات میں تو ہیں لیکن عام حالات میں یہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ آپس کی نیگوشیشن کا ذریعہ. اگر نقصان ہو رہا ہے اور شراکت ہے, سب کا کیپیٹل ہے, تو کیپیٹل کے تناسب سے نقصان کو برداشت کرنا ہوگا, اور اگر مضاربہ ہے تو جو کیپیٹل لا رہا ہے وہ کیپیٹل کا پورا نقصان برداشت کرے گا, اور جو شخص جو ہے وہ اپنی ایفرٹ لا رہا ہے وہ صرف ایفرٹ کی حد تک جو ہے اپنا نقصان برداشت کرے گا, اس کا کیپیٹل لاس نہیں ہوگا. تو یہ اصول ہیں کچھ بنیادی اصول جو مضاربت اور مشارکت کے ہیں. پھر اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ مضارب کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کے لیے کیا کیا جو ہے چیزیں راستے کھلے ہیں, اور رب المال کے لیے کیا ہے, اور اگر شراکہ ہے تو اس کی کس قسم میں کس کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں, یہ پھر ڈیٹیلز ہیں جس کی اس وقت جو ہے بیان کی ضرورت نہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کہ بینک اگر کوئی ایک مالیاتی ادارہ جس میں فنڈ جو ہے جمع ہوتا ہے وہ اختیار کرے تو اس سے اس کے ذریعے سے منافع میں شریک ہو کر وہ یا کاروبار میں اپنا حصہ ڈال سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ بینک اس طرف کیوں نہیں آتے, کم کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے اور رسک ہے اسے شیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کاروبار میں تو ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا, فائدہ کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن پیسہ دینے والا جو خواہش ہوتی ہے نقصان نہ ہو, لہذا وہ اس آپشن کو اویل کرنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں. اب اگر ہم اسلامی بینکاری کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ سود سے بچنا ہے تو ہمیں اس اصول کو تو اختیار کرنا پڑے گا, یہ ایک مجبوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الخراج بالضمان, کہ نفع کا اور جو ہے منافع کا استحقاق وہ رسک شیئرنگ کے ساتھ ہے, تم ذمہ داری بھی قبول کرو تو منافع میں تمہارا حق موجود ہے. اب اگر بینک اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس کے ساتھ فائنانسنگ کی جا رہی ہے, انویسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے لین دین کی کوئی مانیٹرنگ کر سکے, ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا کوئی نظام بنا سکے کہ آیا وہ ہمارے ساتھ جو ہے کھیل تو نہیں کھیل رہے, اور جو ہے ان کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ شریک نہ ہو, تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ پھر پیور فائنانشیل انٹرمیڈیشن چاہ رہے ہیں, وہ پھر اسلامی نظام کے تحت کام نہیں کرنا چاہ رہے. اسلامی نظام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہے, اسے کام کرنے دیجیے, اگر نہیں ہے تو آپ اپنا جو ہے کام کا کوئی حصہ طے کر لیں. اور بینک کے لیے بڑی سہولت سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے کوئی چیک لگائے, دیکھے کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, کہیں ڈبل بک کیپنگ تو نہیں کی جا رہی. اب جب یہ بھی نہ کرنا چاہیں گے تو ظاہری سی بات ہے یہ آپشن انہیں پھر سوٹ نہیں کر رہی ہوتی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے لہٰذا اس کی طرف نہیں جائیں گے. اگر تو بینکنگ کرنی ہے اور اسلامی بنیادوں پر کرنی ہے تو اگر مضاربت اور مشارکت ہے تو پھر اس میں یہ ذمہ داری کا فیکٹر قبول کیے بغیر امپاسبل نہیں. دوسرے قسم کے آپشنز وہ ہیں جس میں لوگوں کی کچھ فائنانسنگ کی کچھ نیڈ کسی انداز میں پوری ہو رہی ہے, اور وہ کیا ہے جسے ہم عام طور پر اجارہ کے نام سے جانتے ہیں. اجارہ شریعت میں ایک جائز کانٹریکٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے اجارے کا؟ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے, اسے استعمال چاہیے, اور وہ چیز ایسی ہے جو کہ استعمال کے ساتھ اپنا وجود ختم نہیں کر لیتی, اس کا وجود برقرار رہتا ہے. جیسے کوئی گھر ہے, کوئی کار ہے, کوئی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں جو استعمال کے ساتھ انٹیکٹ رہتی ہیں. اب کسی کو اس کی اونرشپ میں دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اونرشپ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا. وہ چاہتا ہے استعمال کرنا ایک مدت تک کے لیے. تو اب اجارے کا ایک کانٹریکٹ شریعت نے جائز قرار دیا, اور یہ اجارہ جو ہے اجارت الاشخاص بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ. آپ کو کسی شخص کو غلام نہیں خرید سکتے, غلام کی اب جو ہے گویا حالات ہی نہیں ہے کہ آپ اسے خرید لیں. آپ اس کی صرف سروسز لینا چاہتے ہیں, اس سے معاہدہ طے کر لیں, صبح سے شام تک جو ہے 8 گھنٹے کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا جو ہے اجرت دوں گا. یہ اجارت الاشخاص ہے, آپ نے گویا اس کی سروسز ہائر کر لی. اور دوسرا اجارہ ہے جسے اجارت الاشیاء کہا جاتا ہے, وہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ چیز کو اون نہ کریں, اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے, آپ اس کے صرف یوز کا حق لیں. یہ اجارہ ہے, یہ بھی جائز. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو پھر بینکنگ میں یہ کیسے آئے گا, کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے, اور اگر بینکنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کا مس یوز کیا ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بینکنگ میں یہ صورت میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے جس میں فنڈ جمع ہے بہت زیادہ, یہ ایسی چیزوں کو اون کر سکتا ہے لوگوں کے اس پیسے کو فنڈ مینیجر بنتے ہوئے کہ جو کہ لوگوں کی ضرورت کی ہیں, اون کر کے وہ اب گویا لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہو گئے. ان کے بہاف پر ایک جو ہے وہ ادارہ یہ عمل کر رہا ہے کہ وہ اون کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو جو ہے ایک معینہ رینٹل کے اوپر جو ہے وہ اسے کرائے پر دے دے. اگر ایک شخص انفرادی ملکیت کی چیز کرائے پر دے سکتا ہے تو 10 افراد اپنی اجتماعی ملکیت کی شے بھی کرائے پر دے سکتے ہیں, اور اپنی اپنی ملکیت کا جو اس میں حصہ ہے اس کے مطابق اس میں اپنا جو ہے وہ رینٹ میں اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام بینک جب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس اجارے کو عام طور پر دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل لیز, اور ایک کو کہا جاتا ہے آپریٹنگ لیز. فائنینشیل لیز جو ہے وہ تقریباً وہ چیز ہے جو کہ ایک لون کی صورت میں, قرض کی صورت میں اضافی کسی جو ہے شرع سود کے ساتھ واپسی کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے, ایک ایسٹ کی ٹوٹل ویلیو کو اسیس کیا جاتا ہے. اب اس کو اسیس کر کے اس کی جتنے عرصے کا آپ اجارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا لیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مدت طے کر لی, اور اس کی اس ویلیو کو آپ نے پر منتھ کی کسی انسٹالمنٹ پر طے کر لیا, اور اس کے بعد آپ اسے جو ہے اس مدت کے دوران وہ پیسہ پے ہوتا رہا. جب مکمل پیسہ پے ہو گیا تو اب وہ چیز جو ہے وہ ملکیت میں دوسرے شخص کی ملکیت میں, جس نے اسے لیا تھا اس کی ملکیت میں ٹرانسفر کر دی. فائنینشیل لیز کی صورت میں اسے بین ہی اس انداز میں کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک لون کو ٹرانزیکشن میں کیا جاتا ہے. لون جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹس میں سیٹل کیا جاتا ہے فائنینشیل لیز میں اسی طرح سے ہوتی ہے. آج سینکشن ہو گئی لیز, اس کی اماؤنٹ, اس کی مدت طے ہو گئی, تو آج سے آپ کا رینٹل چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اب وہ چیز جو ہے اس کی تمام رسک بھی جو یوز کر رہا ہے اس کے ذمے آ گیا. یوز سے ریلیٹڈ رسک بھی اور دوسرے رسک بھی, جو بھی رسک ہے اس کے ساتھ منسلک وہ اس کے ذمے پڑ گیا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اس دوران کوئی چیز جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے کسی حادثے کی سبب سے یا کسی اور سبب سے, تب بھی اس کا رینٹل چارج ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ ایک فائنینشیل لون کے طور پر ٹریٹ ہو رہا تھا. اور اس میں لازمن یہ ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے پر جا کر وہ چیز لازمن ٹرانسفر ہو جائے گی اس شخص کی ملکیت میں جس نے کہ اس کے وہ لیز کروائی تھی. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ قابل اعتراض باتیں ہیں, اور اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ اسی ایک قرض کی صورت ہے جو کہ آپ ربا پر یا سود پر دیتے ہیں اور لیتے ہیں, اسے جو ہے نام اس کے اندر تبدیلی کر لی گئی. آپریٹنگ لیز کیا ہے؟ آپریٹنگ لیز جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ اکاؤنٹ کی کتابوں میں لون کی صورت میں نہیں ہوتی, उसमें यह है कि जैसे कि एक किराया होता है और किराए का एक खर्चा जो है आप हर महीने के हिसाब में डालते हैं, उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। वो उस सूरत में काबिले, उसका किराया काबिल अदा होता है जबकि वो चीज काबिल इस्तेमाल है, आपको दे दी गई है, और अगर अभी डिलीवर नहीं हुई है तो उसका कोई किराया नहीं है, काबिल इस्तेमाल नहीं है तो उसका कोई किराया नहीं है, उसकी ओनरशिप से रिलेटेड तमाम रिस्क जो है वो उठाता है कौन, जिसकी वो मिल्कियत है, वो किराया देने वाला, वो उठाता है वो तमाम जिम्मेदारी। अब ये वो चीज है जो कि ऑपरेटिंग लीज का ये कॉन्सेप्ट इजारे के कॉन्सेप्ट से बहुत करीब है। इसलिए कि इजारे में भी यही है कि जो शख्स इजारे पर कोई चीज जो है वो देता है वो अपनी मिल्कियत ही चीज की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, वो चीज जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है और इस दौरान किराया उसको आता रहता है तो वो चीज जो है वापस उसकी मिल्कियत में आती है, उसमें लाजिम नहीं होता कि वो लाजिमन जो है वो उसकी ओनरशिप में ट्रांसफर हो। ये इजारे के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर उस करेक्टरिस्टिक्स को आप बाईपास कर देंगे तो वो इजारे से निकलकर एक फाइनेंशियल लीज की सूरत बन जाएगी जो कि जायज नहीं। लिहाजा अगर कोई इदारा जो कि माल जमा कर रहा है लोगों का और उसकी बुनियाद पर कोई कारोबार करता है, अगर वो ये करता है कि वाकईतन वो चीज ओन करता है, ओन करके उसकी तमाम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसे रेंट आउट करता है, और रेंट आउट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है कि वो लाजिमन जो है जिसको रेंट की गई है उसकी उसमें जो है ओनरशिप में ट्रांसफर होगी, ये तमाम तकाजे पूरे कर रहा है, तो ये एक किराए की सूरत है। ये वैसे ही है जैसे कि आप रेंट ए कार करते हैं, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। रेंट ए कार में आप गाड़ी की एक मुद्दत तय कर ली, एक महीने के लिए मुझे चाहिए, उसका किराया तय है, अब आप सिर्फ उसकी यूज का जो रेंटल है वो पे करते चले जाए। उसके करीब तरीन शक्ल बनती है ऑपरेटिंग लीज की जो कि आम तौर पर की जाती है। अगर कोई कर सकता है बैंक ये तमाम कामों के साथ तो करे, बसूरत दीगर अगर उसे फाइनेंशियल लीज की शक्ल बनाना है तो वो ऑप्शन उसके लिए भी ओपन नहीं है, वो गलत है, उससे जो अवॉइड करना चाहिए। तीसरी किस्म का जो ऑप्शन इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनका जिक्र है, जिसका जिक्र जो है इस रिपोर्ट में भी था और एक मुतबादिल की सूरत में बयान किया गया, वो था बै मुराबहा, जिसे आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग की शक्ल में और ट्रेडिंग की सूरत से जो है कोई फाइनेंसिंग करना। बै मुराबहा क्या है? ये एक बै है, बै की एक सूरत है जिसके बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि इसमें जो शख्स बेचता है उस चीज को, पहली बात ये उसका मालिक हो, वो अपनी मिल्कियती चीज को बेच रहा हो, नंबर वन। नंबर टू, वो उसकी कॉस्ट प्राइस को डिस्क्लोज करे कि ये मुझे इतनी जो है लागत करती है। नंबर तीन, कॉस्ट के ऊपर कोई इजाफी अगर खर्चे हुए हैं उन्हें अलग जो है वो बताए कि ये इतना मुझ पर इसका इजाफी खर्चा हुआ। और नंबर चार, उसके ऊपर अगर किसी खरीदार को वो ऑफर कर रहा है तो उस पर अपना शरा मुनाफा वाजे करे कि मैं इस पर कितना मुनाफा लेना चाहता हूं, 5% का चाहता हूं, 10% चाहता हूं, और फिर वो अगर निगोशिएट करते हैं तो निगोशिएट करने की सूरत में वो 5% या 10% जिस पर उसके दरमियान में कहीं आकर सेटल कर लेते हैं वो उसका मुनाफा तय हो। ये एक मुराबहा की सूरत है और ये एक कारोबार बै और शरा की एक जायज सूरत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें प्रॉब्लम कब आती है? और आजकल के सूरत में जबकि बैंक इसे अडॉप्ट कर रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या सूरत पेश आती है? पहली बात तो यह है कि इसके अंदर कहीं बाई डिफॉल्ट कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि ये लाजिमन उधार की बै होगी। ये एक नकद की बै है, आम बै जैसे होती है, और जैसे आम बै उधार की भी हो सकती है उसी तरह की उधार की भी हो सकती है। बैंकिंग में जब आती है तो ये लाजिमन एक उधार की बै बनती है। नंबर दो, जब इस बै को बैंक इस्तेमाल करता है तो वो क्या करता है? वो बैंक ट्रेडर तो बनना नहीं चाहता, ट्रेडर की जिम्मेदारियां अदा नहीं करना चाहता, लिहाजा वो चीज जो मार्केट में पड़ी है उसे बेचता है मुराबहा। उसे बेचना मुराबहा पर का क्या मतलब है कि आप असल में सिर्फ वो जो फाइनेंशियल गैप था, कोई अगर आज किसी शख्स के पास उसकी कीमत देने के लिए पैसे नहीं है और वो उधार पे जो है वो खरीदना चाहता है, बाजार जिससे वो खरीदना है वो उधार पर देने को तैयार नहीं है, तो ये बैंक साहब वहां तशरीफ फरमाए कि ठीक है हम आपको वो खरीद के दे देते हैं, उधार आप हमसे कर लें और वो उधार जो है हम आपसे किस्तों में ले लें। सवाल यह है कि क्या बैंक ने उसकी उस चीज की जिम्मेदारी, उसकी ओनरशिप की जिम्मेदारी, उसकी तमाम जो भी उसके साथ जो दमान वाबस्ता है वो ली है? अगर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये मुराबहा दो किस्म की जो है वो कामों में यूज हो रहा है। एक इसी तरह की ट्रेडिंग में, कोई चीज जो है वो बाजार में पड़ी है بینک درمیان میں آ گیا ہے وہ فائنینشیل گیپ بریج کرنے کے لیے. کلائنٹ جو ہے وہ خود جاتا ہے سروے کرتا ہے کون سی چیز چاہیے, جو چیز چاہیے اس کا کوئی اگر بھاؤ تاؤ کرنا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے, پھر وہی بینک کا کلائنٹ بن کر جا کر اس سے جو ہے معاہدہ ایگریمنٹ کرتا ہے. اب وہ اولاً کچھ دیر کے لیے اس کو بینک کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ ادائیگیاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اسے بعد میں جو ہے وہ اس شخص کے نام پر ٹرانسفر کیا کر دیتا ہے. یہ کام جو بینک کر رہا ہے وہ مرابہ وہ بے نہیں کر رہا, بے و شرا نہیں کر رہا, وہ صرف اور صرف اس فائنانشیل گیپ کو بریج کر رہا. اس کی قانونی شکل پورا کرنے سے بات مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, بلکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی کا وہی تو ہو رہا ہے, اس میں اس میں فرق کیا ہے. چلو یہ تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں جن میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. بہت سا مرابہ کیا جاتا ہے ان چیزوں میں جس کی کوئی ٹریڈنگ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ کسی کو صرف اپنا ورکنگ کیپیٹل چاہیے, اب اس سے پوچھ لیا گیا کہ بھئی آپ کو ورکنگ کیپیٹل چاہیے کیا کیا جائے, اچھا آپ کے پاس فلاں چیز پڑی ہے آپ اسے پہلے ہمارے نام پر بیچ دیں اور پھر آپ ہم سے خرید لیں ادھار پر, اس دوران اور مرابہ پر ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں, مرابہ ڈیفرڈ پیمنٹ بنیاد پر بیچ دیتے ہیں. نہ دونوں پارٹیز اس چیز کو خریدنا چاہ رہی ہیں نہ بیچنا چاہ رہی ہیں, ضرورت ہے اپنے کیپیٹل کی اور فائنانسنگ کی, اس کو پورا کیا جا رہا ہے. حضرات یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کوئی دو رائے نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ تمام کا تمام اصل میں ایک غلط انٹینشن کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور ایک صحیح چیز کو غلط جو ہے وہ صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا اگر تو یہی کچھ کرنا ہے بینک میں تو پھر یہ ٹریڈ بیسڈ جو ارینجمنٹس ہیں وہ بینکنگ کے لیے اویلیبل ہی نہیں, اسے پھر بھول جایا جائے. ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً پھر تبدیلی کرنا تو پھر وہ ایک ٹریڈر بن جائیں, ٹریڈنگ کمپنی بنے اور وہ تمام جو ہے ذمہ داریاں ادا کریں جو ایک ٹریڈر کرتا ہے, وہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں جو ایک ٹریڈر کے ساتھ دنیا بھر میں معروف ہیں, تو اس کا امکان ہے. میں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فتوے کا مسئلہ آتا ہے, فتوے میں آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی ظاہری شکل کو فتوے کی بنیاد بنایا جاتا ہے, تو اگر آپ اس کے پیس میل ارینجمنٹس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے اس کی آپ الگ الگ کسی چیز کا فتویٰ لیں گے تو وہ فتوے میں ہو سکتا ہے جواز مل جائے, لیکن اگر آپ پورے کانٹریکٹ کو ایز اے ہول سامنے رکھ کر جو ہے بات پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس میں جہاں اگر قصور بینکرز کا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے ایسی ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جو درست نہیں تھی, تو وہی قصور ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس راستے پر لگایا بینکوں کو, اس لیے کہ بینکوں کو یہ راستہ دکھانے سے پہلے لازم تھا کہ بینکوں کو بتایا جاتا کہ یہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس صورت میں جائز ہے اگر آپ اس ٹریڈنگ کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے کام کریں, تب تو وہ اس کے اندر کوئی جواز کا امکان نکلتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو میں ایک کروڑ سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے جو ہے بدکاری کرتا ہو اور اسے جو ہے راستہ بتایا جائے کہ اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے, اس میں تم یہ کرو عقد کرو اور پھر ذمہ داری لو اور پھر جو ہے اپنی جو بھی خواہش ہے اسے پورا کرو, اس کے بجائے اسے کہا جائے کہ اسی طرح سے معاملات چلیں گے, تم صرف یہ کرو کہ ایک دفعہ عقد کر لو اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینا, ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر معاملہ بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے, وہ ذمہ داری کی طرف راستہ دکھانے کے بجائے اس معاملے کے اندر جو ہے یہ راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس میں فارم پوری ہو گئی ہے, ظاہر میں ایک شکل پوری ہو گئی ہے لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے بینکس ہیں ان کے لوگ آتے ہیں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں بعض دفعہ, اور جب میں ان کے سامنے ساری صورتحال رکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مانتے بھی, اور الحمدللہ مجھے ایک صاحب نے ایک وفد نے آ کر ان کے ایک بینکرز کے ایک وفد نے آ کے بتایا کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں بھی نظر آیا وہ اسی میں ہے اور ہم نے مرابہ فائنانسنگ چھوڑ دی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے, حالانکہ انہوں نے دکھا دیا کہ اس کے لیے یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر یہ قانونی تقاضا پورا کر لیا جائے تو آپ کا یہ کام درست ہے. تو حضرات یہ جو تھرڈ موڈ ہے یعنی ٹریڈنگ بیسڈ, اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موڈ بینکرز کے لیے نہیں کھلا, بینک کے لیے نہیں کھلا, اس لیے کہ جب بھی وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو اس تمام ذمہ داری کی اس پوزیشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے جس کا کہ شریعت نے انہیں پابند کیا ہے. ان الخراج بالضمان, یہ ایک اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر آپ اس اصول کو اختیار کر لیں اور کاروبار کریں تو کاروبار میں منافع جائز ہے. لیکن اگر اس اصول کو بائی پاس کریں, اور میرے سامنے تو زندہ مثالیں ہیں, بہت سی کمپنیز کے کانٹریکٹس ہیں میرے پاس, انہوں نے کرنا کچھ ہے, کوئی کسی کے لیے جو ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے, درمیان میں کوئی اسلامک بینک آ جاتا ہے اور وہ اس میں فائنانسنگ دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے برابا کرتے ہیں. کمپنی والے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ ہم نے ان کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے مرابا کر لیتے ہیں, تو کیا اس میں مرابا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ مرابا تو ایک سیل کانٹریکٹ ہے, اس میں کوئی سیل انوالوڈ ہے؟ جی سیل انوالو تو نہیں. تو پھر کیسے مرابا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ تو سیل پرچیز کا ایک کام ہے. اب جو انہوں نے کانٹریکٹ دکھایا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, واقعہ یہ کہ انسان جو ہے اس کی جزیات کو میں سب بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس کس طریقے سے آپ جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وائلیٹ کرنے کی کوشش کر. تو اس حوالے سے میری اس وقت کی اس بات کا جو ہے وہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ آپشن اگر آپ ادھر کھول دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت سے فسادات ہیں, اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو اس راستے پر لائے, لہٰذا اس سے جو ہے بچے. تو پرائمریلی جو ان کے سامنے آپشن اگر ہیں تو وہ یا تو وہ ہیں جس میں پارٹیسپیٹری بنیادوں پر, شراکتی بنیادوں کے اوپر فائنانسنگ ہے, اور یا وہ ہیں جس کے اندر کسی چیز کو اون کر کے اس کی تمام ذمہ داری لے کر اور اجارے کے ذریعے سے اگر کچھ لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس میں جو منافع آئے وہ بینک اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اپنے ڈپازیٹرز کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے. یعنی مرابحہ فائنانسنگ کے حوالے سے میرے میں اس کے اوپر سوچتا رہا کہ اس میں بہت سے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا آتھینٹک اعتراض بھی ہونا چاہیے جس کی سند جو ہے وہ پیچھے ملتی ہو. میں نے موتا امام مالک کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا تو میرے سامنے ایک بہت دلچسپ کیس آیا, یہ اسی سے میں آپ کو جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ اس کی روایت ہے. عن مالک انہ بلغہ ان رجلا اراد ان یبتاع طعاما من رجل الى اجل. حضرت مالک سے گویا یہ روایت ہے کہ انہیں یہ معاملہ, انہیں یہ خبر ہوئی, انہیں یہ بات پتہ لگی کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک دوسرے شخص سے ایک مدت کی اوپر جو ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے کھانے پینے کی اشیاء, یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ ادائیگی بعد میں کرے گا اور ابھی وہ خریدنا چاہتا ہے تو ادھار پر خریدنا چاہتا ہے. فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق. تو وہ شخص جو اسے وہ کھانا بیچنا چاہتا تھا, وہ چیز ادھار پر بیچنا چاہ رہا تھا, وہ اسے لے کر بازار کی طرف چلا گیا. فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب, اور وہاں جا کر وہ دکھانے لگا اسے وہ بورے جو جس میں وہ کھانا اناج وغیرہ پڑا تھا, اسے دکھانے لگا, اسے کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا میں تمہیں خریدوا دوں. فقال المبتاع تبیعنی ما لیس عندک. تو اب جو خریدار تھا جس نے ادھار پر خریدنا تھا وہ اسے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو تم سے بات کر رہا تھا, تمہارے پاس ہوتی تم مجھے بیچ دیتے. تم مجھے لے جا رہے ہو بازار میں اور وہاں بورے دکھا رہے ہو کسی اور کی دکان پہ کھڑے ہو کر اور کہتے ہو میں تمہیں کون سا خرید دوں, تو تم مجھے ایک ایسی چیز دینا چاہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے. گویا یہ وہی کیس ہو گیا کہ مارکیٹ میں چیزیں تو اویلیبل ہیں نقد پر, لیکن درمیان میں ایک شخص جو ہے فائنانسنگ لے کر آ گیا یا ایک ادارہ لے کر آ گیا کہ میں تمہیں خریدوا دیتا ہوں. فاتا یا عبداللہ ابن عمر, تو وہ دونوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فذکر ذلک لہ, تو یہ ان دونوں نے اس بات کا جو ہے ان کے سامنے ذکر کیا. فقال عبداللہ ابن عمر للمبتاع لا تبع منه, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خریدار سے کہا اس سے مت خریدو. ما لیس عندہ, جو اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز اس سے مت خریدو. وقال للبائع لا تبع ما لیس عندك, اور بیچنے والے سے بھی کہا کہ مت بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم جا کر بازار سے گویا اب دیکھ کر کے ایک پروسپیکٹو کینڈیڈیٹ موجود ہے, اسے ادھار کی ضرورت ہے, تم اسے لے کر دینا چاہتے ہو, اسے مت بیچو یہ چیز. یہ گویا بیع جو ہے دونوں کی درست نہیں ہے. تو حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں آج کل جو بھی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں, ایسی آپشنز جو کہ جس کے ذریعے سے ایک بینک, ایک مالیاتی ادارہ لوگوں کے فنڈ کو جمع کر کے, پیسے کو جمع کر کے اور اسے پھر آگے کاروبار میں لگا سکتا ہے, اس میں کون سی آپشنز اویلیبل ہیں, کون سی نہیں ہیں, کن سے اوائڈ کرنا چاہیے, ان کا ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب ان کی فائن ڈیٹیلز کیا ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں میں کوئی ریمارک اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ہر کیس کو اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ کر ایڈریس کرنا پڑتا ہے. कि ये मामला क्या है, खारिज में इसका जहूर कैसे हो रहा है और हमारे पास शरीयत में उसके लिए क्या दलाइल हैं और क्या जो है पीछे हमारे पास जो है कॉल अल्लाह और कॉल रसूल के जरिए जो पैगाम मैसेज मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी जो बात कहना चाहता था वो आपके सामने मैंने किसी टूटे फूटे अल्फाज में रख दिए और मैं ये दुआ करता हूं अल्लाह ताला इसमें से जो खैर है, जो सही बात है उसे आपके दिलों में जो अल्लाह ताला बिठा दे और जो उसमें से मेरे से गलत बात बयान हो गई है उसे हमारे दिलों से और दिलों से महफ कर दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैंने जैसे कि अर्ज किया था शुरू में कि एक तो ये कमर्शियल बुनियादों पर जो लेन देन चाहिए जिसके जरिए से बैंक कुछ लॉन्ग टर्म कमाए और अपने डिपॉजिटर्स को भी दे। अब कुछ और ऑप्शन, एक और ऑप्शन खास तौर पर जिसका नाम है टाइम मल्टीपल काउंटर लोन, उसका पूरा तफसील तारुफ तो जो फाजिल मुकर्रर है वो खुद ही पेश कर देंगे, लेकिन इसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये भी आज कोई पेश नहीं हो रहा, काफी देर पहले से इसका जिक्र चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों में ये ज्यादा मकबूल नहीं हो सका। हमने महसूस किया कि आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को वाजे किया। जो ओरिजिनल पेश करने वाले थे उनका जिक्र भी वो साहब खुद फरमा देंगे जो इसको पेश कर रहे हैं इस मकाले को, तो उनके जिम्मे तो ये सारे काम है, लेकिन मैं सिर्फ इस पर ये बता रहा हूं कि ये काफी देर पहले ये एक ऑप्शन था जो पेश किया गया था जिसके अंदर पोटेंशियल है, बहुत से ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो इसके जरिए से की जा सकती हैं। तो मैं इस मकसद के लिए और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए अब दावत दे रहा हूं जनाब उबैदुल्ला साहब को। इनका ताल्लुक जो है वो नौशहरा से, पेशावर में मुकीम है, इन्होंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी किया हुआ है और एमबीए भी हैं और एक इदारे में यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, अकाउंट्स की पढ़ाते हैं और इसी तरीके से और जो मजामीन है वो पढ़ाते हैं। अब मैंने जैसे कि अर्ज किया था शुरू में कि एक तो ये कमर्शियल बुनियादों पर जो लेन देन चाहिए जिसके जरिए से बैंक कुछ लॉन्ग टर्म कमाए और अपने डिपॉजिटर्स को भी दे। अब कुछ और ऑप्शन, एक और ऑप्शन खास तौर पर जिसका नाम है टाइम मल्टीपल काउंटर लोन, उसका पूरा तफसील तारुफ तो जो फाजिल मुकर्रर है वो खुद ही पेश कर देंगे, लेकिन इसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये भी आज कोई पेश नहीं हो रहा, काफी देर पहले से इसका जिक्र चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों में ये ज्यादा मकबूल नहीं हो सका। हमने महसूस किया कि आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को वाजे किया। जो ओरिजिनल पेश करने वाले थे उनका जिक्र भी वो साहब खुद फरमा देंगे जो इसको पेश कर रहे हैं इस मकाले को, तो उनके जिम्मे तो ये सारे काम है, लेकिन मैं सिर्फ इस पर ये बता रहा हूं कि ये काफी देर पहले ये एक ऑप्शन था जो पेश किया गया था जिसके अंदर पोटेंशियल है, बहुत से ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो इसके जरिए से की जा सकती हैं। तो मैं इस मकसद के लिए और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए अब दावत दे रहा हूं जनाब उबैदुल्ला साहब को। इनका ताल्लुक जो है वो नौशहरा से, पेशावर में मुकीम है, इन्होंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी किया हुआ है और एमबीए भी हैं और एक इदारे में यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, अकाउंट्स की पढ़ाते हैं और इसी तरीके से और जो मजामीन है वो पढ़ाते हैं। इन्हें भी इस आइडिए का जब इल्म हुआ तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग से इन्हें दिलचस्पी हुई, इन्होंने फिर इसके ऊपर मुताला किया, बहुत गहरा मुताला रखते हैं और फिर इसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया है, मुख्तलिफ फोरम पर जाकर ये जो है इस पर लेक्चर्स देते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी किया है कि जो पेशावर में ऐसे उलमा जो फारिगुत तहसील हैं उन्हें जमा करके इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के हवाले से जो है ट्रेनिंग के उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं और बहुत से लोगों से इनका इस मामले में इंटरेक्शन है। मैं अब उन्हें दावत दे रहा हूं जनाब उबैदुल्ला साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने मौजू पर खिताब फरमाएं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम बुजुर्गों और दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। यकीन करें कि अगर इन लोगों की मेहनत ना होती तो मुझे से जर्रा इधर खड़ा होकर यह बात कह ना सकता। इंडस्ट्री बैंकिंग से दिलचस्पी मुझे एमबीए के दौरान पैदा हुई। मेरे क्लास में मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर ने सर हुनेद भाई ने पूछा कि इज इट पॉसिबल टू रन बैंक एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूरी क्लास ने कहा नो सर। आपको मालूम है यूनिवर्सिटी दलील की जगह है। मेरे पास दलील नहीं थी, मैं चुप रहा। मैंने किसी ये भी नहीं पूछा कि आप नो सर किस बुनियाद पे कह रहे हो। उसके बाद अगले दिन हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं, आजकल सेनेटर हैं प्रोफेसर साहिब साहब। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर इस मौजू पर कुछ काम हुआ है? उन्होंने कहा बहुत काम हुआ है और अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मुझे 7-8 किताबें इस पर गिफ्ट कर दी। उन्होंने मुझे किताबें गिफ्ट की, उनमें से एक किताब शेख महमूद अहमद की सूद की मुतबादल असास थी। इसी तरह एक किताब जो इंग्लिश में है टूवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, ये भी शेख महमूद अहमद की थी। ये दो किताबें उन्होंने मुझे गिफ्ट की। इसके अलावा महमूद अहमद गाजी साहब की किताबें, कई एक और किताबें, उन किताबों को मैं पढ़ता रहा। कोई दावा तो नहीं है लेकिन बस इतना है कि अव्वल बिल्कुल बचपन से मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, दलील देता हूँ, दलील पहचानता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, आलिम नहीं हूँ। यह सारी बात मैंने महसूस किया कि इस आदमी शेख महमूद अहमद के काम में दलील मौजूद है। जो सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया है उसकी अजीब खूबी यह है कि वो मौजूदा सिस्टम से भी, सर ने फरमाया मौजूदा सिस्टम बहुत आसान है, ये आसान तर है। जो सिस्टम उसने बताया वो आसान तर है, कहीं ज्यादा आसान है। और बात ऐसे नामुमकिन टेस्टों से गुजर गया है कि हैरत होती है, जिससे हमारे जितने भी दूसरे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जितने भी दूसरे मुतबादल पेश किए उनमें से कोई भी उन टेस्टों से नहीं गुजर सका, एक भी नहीं। ये उन तमाम टेस्टों से कामयाबी के साथ गुजर गया। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाद जब काउंसिल के सामने ये पेश हुआ ये आइडिया, तो उलमाए किराम ने इसके मुताबिक ये कहा कि ये माशी तौर पर फायदेमंद नहीं होगा, दीन उलमाए किराम ने, और माहिरीन माशियात ने कहा इसकी शरी हैसियत वाजे नहीं है। हॉकी के खिलाड़ी क्रिकेट खेल गए, क्रिकेट के खिलाड़ी हॉकी। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करूं। मेरा मुख्तसर सा तारुफ भाई ने करा ही दिया है। मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले ही किया और इसी हवाले से मैथ स्टैटिस्टिक्स ये पढ़ाता रहा हूँ, रिसर्च पढ़ाता रहा हूँ, और बाद में मैंने एमबीए किया। 2000 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ। टाइम मल्टीपल काउंटर लोन, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अबाउट टाइम मल्टीपल काउंटर लोन, अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इन्वेंटेड बाय शेख महमूद अहमद। वी हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल फॉर यू। डायग्राम्स आर यूज्ड टू विजुअली प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट। हम कोशिश करेंगे कि इसको डायग्राम की मदद से समझे। इतना मैं अर्ज करता जो मुकर्रर नहीं हूँ, लेक्चरर हूँ और लेक्चर ही के अंदाज में बात करूंगा, शायद अलका वगैरह आते नहीं है, माफी चाहूंगा उसकी। अगर मजीद डिटेल किसी दोस्त को चाहिए तो शेख महमूद अहमद की बुक्स, एक दो बुक्स का तो मैंने जिक्र किया, एक तीसरी बुक है जो बहुत ज्यादा तफसील के साथ है, मैन एंड मनी, वो भी आ गई है। उस बुक को आदमी पढ़ के मजीद डिटेल मालूम कर सकता है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो हमारी स्टडी को मुतासर करते हैं। ये स्लाइड और आने वाली चंद एक स्लाइड में मैं सिर्फ इन फैक्टर्स को ही को डिस्कस करूंगा। बिलफर्ज एक फैक्टर है, हम चेक कैसे करेंगे कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्ट फ्री है, पता कैसे चलेगा? इस्लामिक एतबार से कैसे पता चलता है और इकोनॉमिक्स के एतबार से कैसे पता चलता है, ये हम स्टडी करेंगे। एक और जो मसला है वो है कंफ्यूज डिफिनीशंस का। इंटरेस्ट की डिफिनीशन इकोनॉमिक्स में जो बताई जाती है, अभी आपके सामने मैं माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया की डिफिनीशन बताऊंगा, आप देखेंगे और मैं बताऊंगा कि उसमें क्या कंफ्यूजन है, एक रिसर्चर के एतबार से उसमें क्या कंफ्यूजन है। फिर प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, ہماری امی تھوڑے سے چاول چک کر کہتی ہے کہ سارے چاول صحیح ہیں. اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. یہ سمپل سی جنرلائزیشن ہے, لیکن جنرلائزیشن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی نے پرندہ دیکھا اڑ رہا تھا, دوسرا دیکھا اڑ رہا تھا, اس نے کہا دنیا کے سارے پرندے اڑتے ہیں. دنیا کے سارے پرندے نہیں اڑتے. ہر جنرلائزیشن صحیح نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک امپراپر جنرلائزیشن بتاؤں گا اور اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ مسئلہ ہے کنفیوز تھنکنگ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ شاید مسلمانوں کا مسئلہ ہے. الحمدللہ میں خود مسلمان ہوں, اللہ کا شکر ہے. انٹرسٹ واقعی ہم لوگوں کا مسئلہ ہے, لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. میں نے جب یہ پریزنٹیشن ایک دفعہ سیکاز یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پیش کی, تو اس میں بیٹھے ایک عیسائی ٹیچر سر اینتھنی جیمز نے, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ ایک شخص کو ان الفاظ میں بات کرتے سنا کہ جو جمعے کا خطبہ نہیں لگتا ان ٹرمز میں ہے کہ جس میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بات سننا چاہتا. ایک اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ یہ اس سے صرف مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی, یہ تو پوری انسانیت کی چیز ہے, پوری انسانیت کو فائدہ ملے گا. یہ مسئلہ پوری انسانیت کا ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. اور ایک بات عرض کرتا جاؤں, یہ معاملات کا مسئلہ ہے, عبادات کا مسئلہ نہیں ہے. معاملات کا مسئلہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے انسان کی بنیاد پہ ڈیزائن کرو, اسے مسلمان کی بنیاد پہ, ایمان کی بنیاد پہ ڈیزائن مت کرو. اسی طرح ایک مسئلہ ہے دا پرابلم آف اسکارسٹی آف منی. منی بہت کم ہے. اکنامک کا اصول یہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت لگتی ہے. منی کم ہے لہذا اس کی قیمت ہے انٹرسٹ, آپ کو پے کرنا پڑے گا. ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ جو منی کی اسکارسٹی ہے یہ آرٹیفیشل ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ بات کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, انٹرسٹ کی وہ جو ضرورت ہے وہی ختم کی جا سکتی ہے. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مور منی کی کیا امپورٹنس ہے, اس بات کو پڑھیں گے. آنے والے کئی ایک سلائیڈ اسی پر ہیں. سب سے پہلے اس چیک کی بات ہو جائے. چیک کیسے کریں گے کہ ایک پرٹیکولر بینکنگ کانسیپٹ ہے وہ فری آف انٹرسٹ ہے. دو چیکس ہیں ہمارے پاس, ایک اسلامک ہے ایک اکنامک چیک ہے. اسلامک چیک تو یہ ہے, مجھے جس عالم کے بھی ملنے کی بات ہوتی ہے جب بھی میں کانسیپٹ پیش کرتا ہوں فوری طور پہ اس حدیث کا جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچنے والا ہو سودی قرض ہے. مجھے یاد ہے ایک عالم سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا عبید تم سود سے بچنے کی بات کرتے ہو, سود سے میں نہیں بچا. مولانا صاحب کیسے کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ جو مسجد میں کام ہو رہا تھا, کہتے یہ اس مزدور کو ایڈوانس میں پیسے چاہیے تھے, مزدور کو ایڈوانس میں پیسے چاہیے تھے, میں نے اس کو 500 روپے ایڈوانس میں دیے ہیں, اب جب میں بات کرتا ہوں یہ جی کہتا ہے, یہ پہلے نہیں کہتا تھا, یہ جی سود ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس سود کو کون دور کرے گا. اکنامک چیک کیا ہے؟ اکنامک چیک یہ ہے کہ ایک شرط ان کیس ا پری میچیور کمرشل پیپر ایٹ پار. میرے خیال میں بینکر جو اکنامک سے تعلق نہ والے ہیں ان کا دھیان جا رہا ہوگا ادھر. پری میچیور کمرشل پیپر ہے اس کے باوجود اس کو ایٹ پار ڈسکاؤنٹ کرنا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شوڈ لیو سم اسپیس فار بینک ٹو ارن پروفٹ. یہ بات ذرا سمجھانے کی ہے. میں تھوڑی سی اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی پشاور سے آیا, ہم اس کا نام اے رکھ دیتے ہیں, لاہور آیا بی کے پاس, 1 لاکھ کی چیز خرید لی, پیسے تھے نہیں اس کے پاس, اس نے اس کو ایک کاغذ لکھ دیا آئی پرامس ٹو پے آفٹر 30 ڈیز. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں پرومسری نوٹ. یہ ایک کمرشل پیپر ہے. ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اس نے اس کو ایک پرومسری نوٹ دے دیا کہ آج سے 30 دن بعد میں تمہیں پے کر دوں گا. صحیح, وہ تو مان لے کے چلا گیا پشاور. 20 دن گزر گئے, 10 دن باقی ہیں. لاہور میں بی کو, جو لاہور والا ہمارا دوست ہے, اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی. موجودہ نظام کیا ہے اس کا, وہ یہ پرومسری نوٹ لے کے بینک جاتا, बैंक को जब वो ये प्रॉमिसरी नोट दिखाता है, बैंक देखता है वो 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट है, बिलफर्ज बैंक उससे 2% अमाउंट काट लेता है या 1% अमाउंट काट लेता है, जितनी भी बनती है। जो बाकी अमाउंट बचती है वो उसको पे कर दी जाती है, 1% काट के बाकी उसको पे कर दी जाती है। 10 दिन बैंक इंतजार करता है, 10 दिन बाद पेशावर वाले से फुल अमाउंट ले ली जाती है। मेरे बात समझ आ रही है? इन दोनों का जो फर्क है कि लाहौर वाले को उसने 1% के हिसाब से कम पे किया, पेशावर वाले से फुल अमाउंट ली, इन दोनों का फर्क यह बैंक का इंटरेस्ट है। सही सूद का सही मुतबादल ये होगा कि लाहौर वाले को फुल 1 लाख मिले, पेशावर वाले से भी 1 लाख ही वसूल हो और उसके बावजूद बैंक कमाए। अगर इस तरह का कोई निजाम है तो वो सूद का सही मुतबादल है। अगर इस शर्त से नहीं गुजर सकता तो वो सूद का मुतबादल नहीं बन सकता, वो हर किस्म के कर्जे का बोझ नहीं उठा सकता। और यही नतीजा होगा कि आप उसको एक कर्जा तो आप उससे दे सकते हैं, दूसरा कर्जा नहीं दे सकते। एक जगह पर एप्लीकेबल है, दूसरी जगह से फिर ऐसे फेल हो जाता। मेरी बात समझ आ गई? इस शरायत को जहन में रखना, क्योंकि मैं इसको आखिर में जाके अप्लाई करूंगा। इसके बाद मसला है कंफ्यूज डिफिनीशन ऑफ इंटरेस्ट का। ये जो डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट इनकाटा इंसाइक्लोपीडिया की है, और मेरे ख्याल में ये बड़ा ऑथेंटिक इंसाइक्लोपीडिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी है, बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स के इनके अहसासे हैं, और जो इनका काम होता है उनके बराबरी का काम शायद ही किसी का होता। उनकी डिफिनीशन है ये सिर्फ कट फेस हुआ है, और इसके अलावा ये जो कलर से तब्दील हुए इंटरेस्ट और कैपिटल का, ये कलर मैंने तब्दील किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डिफिनीशन है इंटरेस्ट पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ अनदर पर्सन मनी। इंटरेस्ट क्या चीज है? पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ अनदर पर्सन मनी। लेकिन फिर आगे क्या लिखते हैं? इन इकोनॉमिक्स इट इज रिगार्डेड मोर स्पेसिफिकली एज अ पेमेंट मेड फॉर कैपिटल। पेमेंट मेड फॉर कैपिटल। अब गौर की बात यह है कि आपके पास जितने पैसे हैं या जितने आपके असासे हैं, ये दो किस्म के हैं, या आपके अपने हैं या आपने किसी से कर्ज ले रखे हैं। इन दोनों को कैपिटल कहा जाता है। इन्होंने लोन कैपिटल का जिक्र नहीं किया, इन्होंने ऑल कैपिटल का जिक्र किया है। अब आगे जाते हैं। द यूज ऑफ टर्म कैपिटल नॉट लोन कंफ्यूजेज इंटरेस्ट विद प्रॉफिट। इट कंफ्यूजेज इंटरेस्ट विद प्रॉफिट। ये बहुत अहम बात है। डिफिनीशन, मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर डिफिनीशन के लेवल पर कोई चीज गलत हो जाए तो उसके बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको अगली स्लाइड में ये बात बताऊंगा, इट विल बी मोर क्लियर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। याद रखें कि इन्होंने टर्म कैपिटल यूज किया है, इन्होंने लोन कैपिटल यूज नहीं किया। इससे मसला जो बन रहा है वो लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का बन रहा है। अकाउंटिंग के जिन दोस्तों ने अकाउंटिंग पढ़ी है वो जरा मुतवज्जे हो जाएं। लाइबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑनर इक्विटी। मेरे ख्याल में खासतौर पर अकाउंटिंग वाले दोस्त मानेंगे, बिकॉज देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। लाइबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑनर इक्विटी की तरह कभी नहीं होती। लाइबिलिटी मजीद लाइबिलिटी ऑन इंटरेस्ट विच इज प्री डिफाइंड फिक्स्ड एंड ऑलवेज पॉजिटिव। यही होता है, प्री डिफाइंड होता है, फिक्स्ड होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑनर इक्विटी का क्या हाल होता है? ऑनर इक्विटी ऑन प्रॉफिट विच इज वेरिएबल एंड मे इवन बी नेगेटिव। जरूरी नहीं कि नफा हो, नुकसान भी हो सकता है। लाइबिलिटी को कभी नुकसान नहीं होता, ऑनर इक्विटी को नुकसान भी हो सकता है। मजीद आप कह सकते हैं कि जी रेंट भी तो प्री डिफाइन होता है, फिक्स्ड होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लाइबिलिटी नेवर शेयर द रिस्क इन बिजनेस। अभी थोड़ी देर पहले सर आसिफ ने कहा कि जो आदमी एक चीज रेंट पे देता है तो जिम्मेदारी उसकी रहती है। मैंने घर किराए पे दिए, घर गिर गया है, जिम्मेदारी जिसने किराए पे लिया उसकी नहीं है, मेरी है। लाइबिलिटी पे मैंने किसी को कर्ज सूद पे कर्ज दे दिया है, पैसा जाया हो गया, उसकी गलती से नहीं हुई, वैसे ही जाया हो गया। वो सूद भी देगा और वो पैसे भी देगा। रिस्क में उसको कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी रिस्क शेयर नहीं कर दे। लोन बिहेव एज मास्टर एंड इक्विटी ऑनर इक्विटी ए स्लेव ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे मास्टर हो जाता है? ये इस तरह होता है कि लोन आपको पता है सबसे पहले इसकी पेमेंट की जाती है, इसको इंटरेस्ट पेमेंट। बल्कि यहाँ तक होता है कि तुम भी गए बाढ़ में, नौकर भी गए बाढ़ में, एम्प्लॉयज भी गए बाढ़ में, सबसे पहले मुझे दोगे, कुछ बच गया तो ले लेना। और इसके बजाय ऑनर इक्विटी क्या कहते हैं, हर एक को मेहनत जाके करता है ऑनर, हर एक को मेहनत, खैर तुम सबसे पहले ले लो, कुछ बच गया तो मैं ले लूंगा। ये फर्क है कि ये तमाम प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑनर इक्विटी ये स्लेव की तरह काम करता है, और लाइबिलिटी जो है ये मास्टर की तरह काम करता है, बदमाशी वाली सूरत हाल होती है। माफी के साथ कह रहा हूँ, एक बात ही मैं बताता जाऊँ कि मैं बैंक खुद बैंक की सर्विसेज का यूज करने वाला हूँ। मैंने जब एमसीबी एटीएम से अपना टेलीफोन बिल पे किया, मुझे पता है मुझे कितनी सहूलत हो गई और मुझे कितना शुक्रगुजार था मैं बैंक का, कि मैं बैंक के अंदर जाकर मैंने अपने मैनेजर तक का शुक्रिया अदा किया। हमारा काम भी ये है कि बच्चा है गंदा हो गया गंदगी से, हमने गंदगी दूर करनी है और बच्चे को रखना है। मैं सिर्फ गंदगी के खिलाफ हूं। ये जरा थोड़ा सा देखें, बिजनेस शुरू किया गया जी 1000 रुपए से, ऑनर ने अपने 1000 रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया, ऑनर इक्विटी यहां पर एंट्री होती है। मेरा ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं, एंट्री यहां पर होती है, ऑनर इक्विटी 1000 रुपए बढ़ती है और वही 1000 रुपए उसके एसेट में पड़ जाते हैं, यहां कोई एंट्री नहीं होती। खैर दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, 500 रुपए उसने बैंक से लोन ले लिया, एंट्री कहाँ होती है? यहाँ नहीं होती, यहाँ होती। मैंने कहा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मैं ये बताना चाहता हूँ लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मजीद एक साल गुजर गया, 100 रुपए अन्य जरिए देखिए, अन्य प्रॉफिट ऑफ 100 वॉज अर्न आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के ऑपरेशन में 100 रुपए का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये कि लाइबिलिटी को मक्के से पहले से पे कर दिया गया है, लाइबिलिटी को पहले से पे कर दिया गया, इंटरेस्ट पे हो चुका है, उसके बाद कुछ बचा तो 100 रुपए ऑनर को मिल गए उसको, लेकिन इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। और एक और साल गुजरो, 50 रुपए का नुकसान हो गया, तो नुकसान भी उसने सारा पूरी बर्दाश्त किया है, उसको पहले से पेमेंट हो गई है, खुदा करे कि ये जीते के हार है उसको पेमेंट जरूर होगी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ और इसीलिए आपको अब समझ आ जानी चाहिए। जो बात मैं बताना चाहता हूँ गौर से सुने मेरे दोस्तों, साइंसल उसूल है और वो उसूल आप रोजमर्रा भूल गए थे, कोई आसमान उसूल नहीं है, समझ के नहीं आप रोजमर्रा भूल गए। आप खाना खाते हो नमक ज्यादा, मोना वाला खाते हो नमक ज्यादा, अगला वाला के बच्चों सर धोबी कर लेते हो, कितने ज्यादा है कितने ज्यादा, ये साइंस है। साइंस सेपरेट्स वेरिएबल, साइंस वेरिएबल को अलग अलग कर देता है, उनको कंफ्यूज नहीं करता, उनको कंफ्यूज नहीं करता। मेरे को चाहे मैं आपसे पूछता हूं, दो नंबर को आपने जमा किया 3 11 को नंबर कौन कौन थे, 0 20 हो सकते हैं, 1 19 हो सकते हैं, 2 18 हो सकते हैं, 3 17 हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है। गलती ये है कि डिफिनेशन इस जगह की देनी चाहिए, इस जगह की देनी चाहिए, चाहे खुद को खुद डिफाइन हो जाएगा। और जब आप इंटरेस्ट बताएं तो आपको बताना चाहिए कि लाइबिलिटी को इंटरेस्ट पे होता है, इसको प्रॉफिट पे होगा। आपको इस तरह डिफाइन करने के लिए आप ये जगह कहते हो कि किसको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप इसको कहते हो तो मतलब ये बता नहीं दिया था कि इसको भी इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, वो किस इंटरेस्ट। इसके जो शरीर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपको थोड़ी देर बाद मजीद क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत अहम बात है और ये टेक्निकल फर्क मसला है। मैं इससे एक बात बताऊं, अगर मैं इस चीज की देखूँ ना तो मैं जब मैं साइंस को देखता हूँ कि वो वेरिएबल को कन्फ्यूज कर रहा है, तो फिर मुझे ये सवाल पूछने दीजिए कि क्या इकोनॉमिक साइंस भी है? वेरिएबल को कंफ्यूज कर रहा हो, कहते हैं साइंस है, साइंस इस तरह होती है। ये प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद मजीद आपके सामने आ जाएगा। بہرحال ایک مسئلہ اب امپراپر جنرلائزیشن کا ہے. امپراپر جنرلائزیشن ایک ہوئی ہے اور وہ یہ ہمیں میرے خیال میں آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی کہ انٹرسٹ ریٹ گرانے سے بینکوں سے پیسہ نکل جائے گا. بینکرز نے تو ضرور سنی ہوگی کہ ادھر انٹرسٹ ریٹ گرا نہیں ہے اور ادھر بینک خالی ہو گئے. یہ بتایا جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے امپراپر جنرلائزیشن ہے. ایک پرٹیکولر بینک میں انٹرسٹ ریٹ گرایا گیا, غور سے سنیے, ایک پرٹیکولر بینک میں انٹرسٹ ریٹ گرایا گیا, لوگوں نے اس بینک سے پیسے نکال کے دوسرے بینک میں رکھ دیے, اس بینک میں پیسے کم ہو گئے, صحیح. پھر کچھ دنوں بعد ایک اور بینک میں انٹرسٹ ریٹ گرایا گیا, اس میں سے بھی لوگوں نے پیسے نکال کے دوسرے بینک میں رکھ دیے. اس سے انہوں نے یہ جنرلائزیشن نکال لی کہ اگر ملک کے تمام بینکوں میں بھی انٹرسٹ ریٹ گرا دیا جائے بیک وقت تو سب سے پیسہ نکل جائے. میں آپ کی مدد سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, آپ پلیز ذرا میری ہیلپ کریں. اگر اس وقت ملک کے تمام بینکوں سے انٹرسٹ ریٹ ایک دم سے ختم ہو جائے, 0% پہ آ جائے, انٹرسٹ ریٹ بالکل 0% پہ آ جائے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے پیسے کے ساتھ کیا کریں گے. میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں, چار آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک ہے, میں اس کو ایک نہیں کہہ رہا کہ ایک کون سا ہے دوسرا کون سا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں گے کیا نمبر ایک آپ کے خیال میں کون سا ہے, نمبر دو آپ کے خیال میں کون سا ہے. بہرحال ایک آپشن ہے ڈو ناٹ سیو ایٹ آل. ڈو ناٹ سیو ایٹ آل کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیسہ آئے گا اسی کو کھا جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, کل کے لیے کچھ نہیں رکھوں گا, جتنا پیسہ آئے گا میں اسی کو کھا جاؤں گا, سمپل ایز دیٹ. ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ سیو اینڈ انویسٹ. سیو تو کروں گا لیکن بینک میں نہیں رکھوں گا, انویسٹ کروں گا, کسی کاروبار میں لگا دوں گا. بالکل ایک اور آپشن سیو بٹ کیپ ایٹ ہوم. سیو تو کروں گا لیکن گھر میں سچی میں بھر دوں گا, ٹھیک ہے نا, یا گھر میں گڑپ ہو کے اور آپ کو جو ادارہ خود کروں گا. مجھے اطمینان نہیں ہے کہ بینک میرے پیسے کا صحیح جو ادارہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, زیادہ میں خود جو ادارہ کروں. اور آخری ایک آپشن ہے کہ سیو اینڈ کیپ اٹ ان بینک. سیو کروں گا اور بینک میں رکھوں گا. آپشن سارے سمجھ آ گئے. جن دوستوں کے خیال میں پہلا آپشن کون سا ہے, دوست آپ مجھے بتائیں کہ پہلا آپشن آپ کے خیال میں کون سا ہے. سیو اینڈ انویسٹ مانتے ہیں, صحیح ہے. سب سے پہلا آپشن آپ کے پاس ہے سیو اینڈ انویسٹ, ٹھیک. اچھا جی, سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ آپ ہے سیو اینڈ انویسٹ, اس کے بعد دوسری کون سی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کیپ اینڈ بینک, کیا کہہ رہے ہو, گھر میں نہیں رکھو گے, گھر میں نہیں رکھو گے, کیا نقصان ہے گھر میں رکھنے کا؟ اچھا جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. بہرحال میرے خیال میں ہم مطمئن ہیں اس بات سے کہ سیو اینڈ انویسٹ سب سے ٹاپ پر آپشن ہے, ٹھیک. دوسرا آپشن ہے سیو اینڈ کیپ ان بینک, صحیح ہے. اگر یہ بات بتا دی جائے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو پیسہ انویسٹڈ ہوتا ہے وہ بینک میں ہوتا ہے, بینکر کوئی موجود ہے, یہ سچ یا غلط ہے؟ انویسٹڈ منی کہتے ہیں بینک میں ہوتی ہے, سچ ہے. جو منی انویسٹڈ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ذرا اس سرکولیشن کو دیکھیے, اس سرکولیشن کو ذرا دیکھ لیجیے, یہ آدمی اور مہنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے پیسہ بینک سے نکال دیا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے آدمی کو اس نے پیسے دے دیے, کوئی چیز دے دی. جو تھوڑی دیر پہلے اس شخص کا مزہ رہا کہ میں اس پیسے کے ساتھ یہاں تو مجھے کما کے نہیں لے رہا, اب وہ اس شخص کا مزہ نہیں رہا, اس کا مطلب نہیں, صحیح ہے. اس لیے بھی وہ پیسے اب وہ مصیبت اس کو پڑھ کے میں اس کے ساتھ کیا, تو یہی چار آپشن اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ گھر کو لے کے نہیں جا رہے ہیں کوئی بھی, یہ کسی اور کے پاس چلا گیا, وہ کسی اور کے پاس چلا گیا, جو آخری آدمی تھا اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ اس کو بینک ہی میں رکھ.
اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ اس کو بینک ہی میں رکھ دے.